اب دیکھیے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لقمہ منہ میں ڈالتے تھے, اچھی طرح اس کو چبا کر جب تک نگل نہیں لیتے تھے تب تک دوسرا لقمہ منہ میں نہیں ڈالتے تھے. تو 1400 سال پہلے جب دنیا کو ابھی ان سائنس کی چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا, ہمارے آقا اور ہمارے سرکار نے, ہمارے محبوب نے ہمیں زندگی گزارنے کے وہ اصول بتا دیے کہ آج ان اصولوں کو سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھ کر کفار بھی اپنانے کے لیے تیار. اللہ رب العزت نے جو عبادات انسان پر ذمہ لگائی انسان کا اپنا فائدہ, چونکہ آج کھانے پینے سے متعلق بات ہو رہی ہے, ایک بات درمیان میں آپ تو اور بھی آج کرتے چلیں پھر اس کے بعد اپنی بات کو یاجد وائنڈ اپ کرے گا. دیکھیے ایک آدمی جب صبح کے وقت سو کر اٹھتا ہے نا تو اس کے جسم میں جو شوگر لیول ہوتا ہے نا وہ سب سے کم ہوتا ہے. اس لیے کسی نے کولیسٹرول چیک کروانے ہو یا شوگر چیک کروانی ہو کہتے ہیں جی فاسٹنگ میں چیک کروائیں, فاسٹنگ میں چیک کروائیں, کہتے ہیں یہ 120 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, 80 ہو تو آئیڈیل ہے, 80 سے 100 ہو تو بہت اچھی ہے, اور 120 اس کی لیمٹ ہے, اس سے اوپر نہیں جانی چاہیے. اب یہ صبح کے وقت انہوں نے لیول کیوں رکھا کہ صبح کے وقت انسان کی شوگر ڈاؤن ہوتی ہے. اچھا صبح کے وقت جب شوگر ڈاؤن تھی انسان کا کولیسٹرول لیول ڈاؤن تھا, اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کی رکعتیں کتنی بنائی؟ 4 رکعت. 4 رکعتیں بنائی, زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں ہے, بدنی اعتبار پہلے ہی لیول ڈاؤن ہے تو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے. اچھا اس کے بعد بندے نے ناشتہ کیا, پھر ماشاءاللہ دوپہر کا لنچ کیا اور لنچ کر کے آیا زہر کی نماز پڑھنے کے لیے, تو لنچ میں ماشاءاللہ اچھی غذا کھانے سے لیول کتنا اوپر چلا گیا. اب پروردگار نے 4 رکعتیں نہیں, دور کی رکعتیں کتنی بنا دی؟ 12 بنا دی. بھائی تمہیں اب زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہے تاکہ تمہارے بدن پر اس کا اثر ہو اور یہ لیول ڈاؤن آ جائے. اب جب اثر کا وقت آیا تو اثر کے وقت 12 رکعتیں نہیں کہیں, کتنی رکعتیں کہیں؟ 8 رکعتیں. 4 آپشنل کر دی, بھائی پڑھ لو تو بہت اچھا, سنت غیر موقعہ, اور 4 تو لادے میں اس لیے کہ لیول تو پہلے ہی ڈاؤن آ چکا. اچھا اثر کے بعد پھر لوگ عام طور پر کوکیز کھاتے ہیں, فروٹ کھا لیتے ہیں, چائے پی لیتے ہیں, پھر لیول ذرا ہی چلا گیا. تو پھر مغرب کی نماز کی رکعتیں کتنی؟ 4 ہیں یا کتنی؟ 7 بنا دی. نہیں بھائی اب تمہارا لیول تھوڑا اور ہائی ہو گیا, اب تمہیں کتنی رکعت کی ضرورت ہے؟ 7 رکعت کی ضرورت ہے. اچھا مغرب کے بعد ہم نے پھر ڈنر کیا ماشاء اللہ, پھر سویٹ ڈش بھی کھائی تو لیول خوب اوپر چلا گیا. تو اب رکعتیں کتنی؟ 7 ہیں یا زیادہ ہیں؟ 17 رکعتیں بنا دی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ دوپہر کے کھانا بھی ہیوی تھا مگر 12 سے کام چل گیا تھا اور اب عشاء میں تو 17 پر پہنچا دیا, اس کی کیا وجہ؟ وجہ یہ کہ دوپہر کے بعد 12 رکعتیں کروائیں, پتا تھا کہ ابھی تمہارا دن باقی ہے, تم نے کام کرنے, یہ لیول ڈاؤن ہوتا رہے گا مگر اب تو سونے کا وقت قریب ہے اور کھانے کے بعد تو سو جاؤ گے, لہذا 12 سے کام نہیں چلے گا, کتنی پڑھنی پڑے گی؟ 17 پڑھنی پڑے گی. اچھا اس کے بعد پھر ایک بندہ رمضان المبارک میں سارا دن روزہ رکھتا ہے اور افطاری کے وقت پھر ماشاءاللہ کبھی تو جامع شیری پی رہا ہے اور کبھی تو دودھ سوڈا بنا کے پی رہے اور کبھی بادام کی ترکاری بنا کے پی رہے اور میٹھی چیزیں ڈٹ کے کھا رہے, کھجوریں کھا رہے. تو جتنا زیادہ ہم نے میٹھی چیزیں کھائیں یکدم ہمارا لیول سکائی ہائی چلا گیا, کیونکہ ہم بھوکے بھی تو تھے سارا دن کے, ہم نے ڈبل کھانا کھا لیا افطاری کے وقت میں. چنانچہ اب جب اب نارملی ہائی ہو گیا لیول تو اب کیا کہا کہ صرف 17 رکعتیں عشاء کی پڑھ کے چھٹی؟ نہیں, اب بھائی 17 رکعتوں کی کام نہیں بنتا, چونکہ تم نے کھانا بھی تو ڈبل کھا لیا, لہذا 17 رکعتوں کے ساتھ تمہیں 20 رکعت تراوی اور بھی پڑھنی پڑ جائے گی. اچھا ایک اور سنیے, ایک انسان سفر پہ چلا گیا, اب سفر میں تو انسان کا رہتے ہی بدن کا لیول درست ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، دوڑ بھاگ رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، تو جب پہلے ہی ایکٹیویٹیز کر رہا تھا تو پروردگار عالم نے فرمایا میرے بندے سے پہلے ہی ایکسرسائز کرتا پھر رہا ہے تو تیرے بدن کو فائدہ تو پہنچ ہی رہا ہے، لہذا میں نے جو تمہارے اوپر فرض کیا تھا اس میں کمی کر کے چار رکعت کی بجائے اپنی نماز کو تمہارے لیے آدھا کر دیتا۔ کوئی بندہ پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہو یا کوئی بندہ زمین کی جو ہے وہ پتیوں میں رہتا ہو، اس کو علم ہے یا علم نہیں، اگر وہ نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے اس کے بدن کو یہ فائدہ مفت میں حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب تو ہے ہی صحیح، آخرت کی کامیابی تو ہے ہی صحیح، آخرت کے فائدے تو ہیں ہی صحیح، پروردگار نے عبادت ایسی دی کہ اس عبادت میں اللہ نے ہمارے جسم کے فائدے بھی رکھے۔ چنانچہ مجھے ایک مرتبہ ایک کافر ڈاکٹر ملا، کچھ ڈسکشن اسلام کے اوپر کرتا رہا، پھر کہنے لگا جی کہ میں آپ کو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، کہنے لگا کہ کچھ مسلمانوں کے چہروں پر بڑی روشنی ہوتی ہے، بڑے برائٹ چہرے ہوتے ہیں، گلو کر رہے ہوتے ہیں، چمک رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، کہنے لگے اکثر یہ ریلیجیس مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک، یہ صلحاء کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پہ عطا کر دیتا ہے۔ کہنے لگا میں اس کی سائنسز ایک ریزن بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگا میں نے سکن کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے اور میں اکثر دیکھتا تھا کہ کچھ لوگوں کے چہرے جوانی میں بھی ایسے جیسے مردنی چھائی ہوئی ہے اور کچھ کے بڑھاپے میں بھی ایسے کہ جیسے بہار کی تازگی نظر آ رہی ہے، یہ آخر فرق کیوں پڑا؟ تو کہنے لگے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان چونکہ نماز پڑھتے ہیں اس نماز کی وجہ سے ان کے چہرے پر یہ روشنی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا بھئی آپ تو مسلمان نہیں ہو، آپ کیسے یہ ڈیسیزن لے رہے ہو؟ وہ کہنے لگا جی سائنٹیفکلی اس کا ڈیسیزن یہ ہے کہ کسی بھی بلند عمارت میں نیچے پمپ لگاؤ تو وہ پہلی منزل پہ ٹھیک پانی پہنچاتا ہے، دوسری منزل پہ مشکل سے پہنچاتا ہے اور تیسری منزل پہ پہنچاتا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اوپر کی منزل ہے پانی نہیں پہنچتا، اور واقعی ہم نے یہ دیکھا کہ جتنا اونچا جائیں گے اس کا پانی پہنچانا مشکل ہو جائے گا، اور اگر پمپ نے نیچے پانی پہنچانا ہو تو نیچے آسانی سے پہنچا دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ انسان کا دل بھی پمپ کی مانند ہے، اس دل کے لیے نیچے کے اعضاء کو بلڈ پہنچانا آسان ہے اور جو اس سے اوپر کے اعضاء ہیں ان کو بلڈ پہنچانا ذرا مشکل کام ہے، اور اللہ کی شان کے دماغ سب سے اوپر، تو اوپر کی سٹوری پہ اس کو خون پہنچانے کے لیے ذرا مشکل پیش آتی ہے۔ لہذا جو باریک باریک آرٹریز ہوتی ہیں بہت باریک، باقی جگہوں پہ تو پہنچ جاتا ہے، جو بہت باریک ہوتی ہیں نا ان میں پھر بلڈ کم جاتا ہے، اور بلڈ کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے انسان کے ٹیشو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے مرے ہوئے ہوتے ہیں، پیلے نظر آتے ہیں اور مردنی سی چہرے پر چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جو نمازی لوگ ہیں یہ نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے کی حالت میں ان کا چہرہ نیچے اور ان کا دل اوپر۔ بھئی سجدے میں کیا صورت بنتی ہے؟ چہرہ نیچے اور دل، لہذا دل کو نیچے خون پہنچانا آسان، اس لیے آپ اگر تھوڑا لمبا سجدہ کر دیں نا تو آپ کو لگتا ہے جیسے میرے کانوں سے بھی خون نکل آئے گا اور میری آنکھوں میں بھی خون آ گیا، میرے چہرے میں بھی خون بھر گیا۔ وہ جو انسان کا خون ہوتا ہے وہ فلڈ ہو کے انسان کے چہرے کے اندر آتا ہے، اس وقت اگر باریک سے باریک بھی کوئی آرٹری ہوتی ہے اس میں بھی خون پہنچتا ہے، لہذا وہ آرٹری تازہ رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، اس میں جو ہے وہ چمک ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ جو لوگ لمبا سجدہ کرتے ہیں بڑھاپے میں بھی ان کے چہروں پر معصومیت کے آثار نظر آتے ہیں۔ میں نے اس کی بات سنی، میں نے کہا اچھا ہے اس نے مجھے بتائی، اگر یہ عورتوں کو بتا دی جائے تو وہ تو کریموں کے پیچھے بھاگنی بجائے لمبے سجدے کرنے شروع کر دے۔ جب بھی خاوند گھر آئے کیا کر رہی ہو؟ پتہ چلا لمبا سجدہ کر رہی ہے، لمبا سجدہ۔ فون کرے بھائی کیا کر رہی تھی؟ یہ لمبا سجدہ کر رہی تھی۔ اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سجدے کی عبادت کا بدنی فائدہ کہ انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ بالخصوص چہرے کو اللہ وہ روشنی دے دیتے ہیں، وہ زیبائی دے دیتے ہیں، وہ حسن و جمال دے دیتے ہیں کہ جو دنیا کے پاؤڈر اور کریموں سے انسان کو نہیں مل سکتا۔ تو ان عبادات کے جہاں روحانی اور دینی فائدے ہیں وہاں ان کے جسمانی بھی فائدے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان عبادات کو اللہ تعالی کی رضا کے لیے کریں۔ پروردگار آخرت میں تو اس کا اجر دیں گے ہی صحیح، اللہ تعالی اس میں دنیا کا بھی اجر عطا فرمائے۔ لہذا اگر ہم سال میں ایک مہینہ اپنے سٹامک کو ذرا خالی رکھیں گے تو نقصان کوئی نہیں ہونا، فائدہ ہی ہونا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا کہ جسم میں جو رطوبتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، ایکسس ہو جاتی ہیں، تو جب انسان بھوکا رہتا ہے نا تو پھر انسان کا بدن فیٹ کو برن کرتا ہے اور انسان ذرا ویٹ تھوڑا لوز کرتا ہے اور اس کی باڈی پراپر شیپ اپ ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے۔ بہترین طریقہ ہے بیماریوں سے نجات پانے کا۔ اور سال میں ایک مہینہ جب انسان کا جو اسٹومک ہے تھوڑا انڈر لوڈ رہتا ہے تو جتنی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے متعلقہ جسم کو ان کے خلاف ڈیپینڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لہذا کتنے لوگ ہیں رمضان سے پہلے بیمار تھے، روزے رکھے، اللہ نے روزوں کے مہینوں کے بعد ان کو بیماریوں سے بھی نجات عطا فرمایا۔ ایک آدمی اگر ایک کھجور کھا لے، ذرا توجہ فرمائیے گا، دلیل سے بات کر رہا ہوں، ایک آدمی اگر ایک کھجور کھا لے تو ایک کھجور میں اتنی کیلوریز ہوتی ہیں اس بندے کو بھوک کی وجہ سے 3 دن تک موت نہیں آ سکتی۔ ایک کھجور کے اندر، ایک کھجور کے اندر اتنی کیلوریز ہوتی ہیں کہ اگر بندہ کھا لے تو 3 دن تک اس کو بھوک کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی۔ کسی اور وجہ سے آئے تو اور بات ہے، بھوک کی وجہ سے نہیں آ سکتی۔ اب اگر ایک کھجور میں اتنی کیلوریز ہیں تو بھائی ہم پھر کتنا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں؟ آپ یوں سمجھیے کہ اگر ہم 100 حصے کھانا کھا رہے ہیں تو مشکل سے 15-20-25% اس غذا کا وہ حصہ ہے جو جسم استعمال کرتا ہے اور باقی کو فقط ترش کر کے وہ جسم سے نکال دیتا ہے، کوئی اس کے سوا اور کام نہیں ہوتا۔ آج جتنی آپ خوراک کھا رہے ہیں آپ آہستہ آہستہ اپنی خوراک کو 1/4 کر لیں، آپ دیکھیں آپ کے صحت ڈاؤن ہونے کی بجائے پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ خام خاصا ڈر ہوتا ہے ہمارے ذہن میں، جی کم کھائیں گے کمزور ہو جائیں گے۔ تو بھائی بدن کی انٹیک بہت تھوڑی ہے، جب بھی بدن اس سے زیادہ لے گا تو وہ اسے ریزرو میں بھیجے گا، گوڈاؤن میں بھیجے گا۔ لہذا ہمارے پیٹ اور جسم کے دوسرے حصے چربی کے گوڈاؤن بن جاتے ہیں۔ بھائی پروڈکشن زیادہ ہوگی تو پھر جسم اس کو گوڈاؤن میں بھیجنا پڑے گا نا، تو بدن بھی اس کو گوڈاؤن میں بھیجنا شروع کر دیتا ہے کہ جب ضرورت پڑی استعمال ہوگا۔ اس لیے جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اسی گوڈاؤن سے جہاں چربی بھری تھی جسم نے، پھر وہ چربی کو جسم کے اندر شوگر میں کنورٹ کر کے اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے، سٹیرائڈ پیدا کرتا ہے انسان کا بدن اور وہ ان کو جو ہے شوگر میں کنورٹ کر کے بندے کو جو ہے غذا دے دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے یہ ہمارے لیے صحت کا پیغام بن کے آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار فرمایا کرتے تھے، چنانچہ آپ فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور اے اللہ ہمیں بحفاظت بخریت رمضان المبارک تک پہنچا۔ تو گویا ہمیں بھی اب سے رمضان کی انتظار ہونی چاہیے، ہر بندہ انتظار کرے، یہ دن میں ضرور رکھیے کہ بھائی رمضان مبارک جب آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ ہم شہری میں اتنا کھا لیں کہ سارا دن کھٹی ڈکاریں آتی رہے، تو روزے کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ ہاں اگر کوئی اتنا کھا لے گا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نوجوان ہے اور وہ برداشت کر سکتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کم کیجئے، زیادہ یکدم نہیں، 15 روپے کھانے تھے 14 کھا لیجئے، 13 کھا لیجئے، ایک دو لقموں کا فرق رکھ کے آہستہ آہستہ اپنی عادت ایسی بنا لیجئے کہ آپ ایک مناسب مقدار کھا لیں اور اس سے آپ کا بدن ہلکا پھلکا رہے، اس سے جسم کی بیماریاں بھی دور ہوگی اور آپ کے سارے دن کی ایکٹیویٹیز بھی پہلے سے ڈبل ہو جائیں۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ، چونکہ یہ ایکسرسائز کا مہینہ ہے، پہلے زمانے میں لوگ جس کام کو کرنا ہوتا تھا اس کی ایکسرسائز کیا کرتے تھے، اللہ تعالی نے بھی ہمارے لیے اس مہینے کو اینول ورکشاپ بنا دیا، یہ اینول کانفرنس ہوتی ہے ہماری، سیمینار ہوتا ہے ہمارا مسلمانوں کا، سارے تراویح کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، قرآن مجید کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھا جاتا ہے اور سب ریویو کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ اتنے جسمانی فائدے بتائے، ایک روحانی فائدہ بھی بتا دیا جائے، روحانی فائدے کی لائن سے ایک نقطہ تاکہ بات مکمل ہو جائے، تشنا نہ رہے، وہ یہ کہ اس رمضان مبارک میں اللہ تعالی کی رحمت اپنے جوبن پہ ہوتی ہے، جوبن پہ ہوتی ہے، صبح و شام گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، افطاری کے وقت روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی کلب قبیلے کا نام لیا کہ ان کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تعالی ہر رات میں اتنے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دے، تو یہ فائدے اپنی جگہ، لیکن ایک رات ایسی ہے جو قرآن مجید کے نزول کی رات، کیونکہ محفل بھی تو ختم قرآن پاک کی تھی، تو اسی نسبت سے پھر ایک پوائنٹ اس سے متعلقہ بھی ہو جانا چاہیے، وہ رات ایسی ہے کہ جس رات میں کی عبادت کو اللہ تعالی نے ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت پر بھی فضیلت رکھتی ہے، تو ہر مومن کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب مل جائے، مگر یہ کام ہے بڑا مشکل کہ وہ تلاش کرنی پڑتی ہے، رمضان کے کسی دن میں بھی آ سکتی ہے، مگر زیادہ چانسز ہیں کہ رمضان کی راتوں میں آئے دن کی بجائے وہ وقت، اور راتوں میں بھی آخری عشرے کی راتوں میں، اس لیے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں شب قدر کی تلاش میں، تو تلاش کرنی پڑی، تو بھئی کیا پتا وہ کون سی رات تھی، مگر بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں رمضان المبارک کی یہ رات ضرور کچھ نہ کچھ عبادت کر لوں تاکہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملے، مگر پوائنٹ اس میں یہ، تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اب وہ نازل کب ہوتی ہیں اس کا پتہ کسی کو نہیں، تو کیا پتہ ہم نے عشاء کے بعد عبادت کی ہو گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹے اور وہ چار گھنٹوں کے بعد نازل ہوئی ہو، ہم نے چار گھنٹے عبادت کی وہ پانچ گھنٹوں کے بعد نازل ہوئی، تو ممکن ہے کہ وہ رات ہم سوئے رہے اور ممکن ہے عبادت بھی کی تو وہ عبادت کی رات ہم نے عبادت پہلے ختم کی اور سو گئے اور اس کے بعد وہ خصوصی رحمتیں نازل ہوئیں، تو انسان کا دل کہتا ہے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم ان خاص رحمتوں کے نزول کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اجر پا لیتے، یہ تمنا ہے دل میں کیوں جی، ذرا فرمائیے سب کے دل میں ہے، آج آپ کو پھر ایک گھر بتائیں اس خاص وقت میں عبادت کرنے کا، کراچی والے لوگ پریشان نہ ہو رہے ہو کہ پیر صاحب کہاں سے آ گئے گر بتانے والے، لیکن گر بڑا پکا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، پکی بات ہوگی ٹھوس بات ہوگی، اور یہ بات کرتے ہوئے میرے پاؤں کے نیچے چٹان ہے، ایسا گر بتائیں یا پھر کبھی؟ دیکھیے ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ رحمتیں رمضان المبارک کی رات میں کس رات میں کس وقت شروع ہوں گی، لیکن ایک بات کا پتہ ہے، پروردگار عالم نے خود ہی اشارہ دے دیا، فرمایا تنزل الملائکۃ فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں ملائکہ جبریل علیہ السلام روح آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ رحمتیں جب نازل ہوتی ہیں تو طلوع صبح صادق تک نازل رہتی ہے، یا حتی مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی یہ رحمتیں اللہ تعالی کی جو آتی ہیں اس وقت تک چلی جاتی ہیں. معلوم ہوا کہ اگر ہم جیسا کوئی گنہگار بندہ ہر رات میں روزہ رکھنے کے لیے پونا گھنٹے پہلے اٹھ جائے اور 15 منٹ میں کھانا کھا لے اور آخری آدھا گھنٹہ جو روزانہ کی رات کا ہے اس میں چند رفل پڑھ لے اور دروشی پڑھ لے، استغفار پڑھ لے، دعائیں مانگ لے، قرآن نے بتا دیا جب بھی وہ نازل ہونا شروع ہوں گی، جس حصے سے نازل ہونا شروع ہوں گی کوئی نہیں جانتا ان کی ابتدا کو، مگر پروردگار نے انتہا کا اشارہ کر دیا، میرے بندو میں بڑا کریم ہوں، تمہیں اشارے سے بتلا دیتا ہوں، اگر تم کمزور بھی ہو ان برکتوں کو حاصل کر سکتے ہو. اور وہ کہتے کہ اگر رات کے آخری حصے میں اگر تم عبادت کر لو گے یا حتی مطلع الفجر، چونکہ یہ رحمتیں مطلع فجر تک رہیں گی، تمہیں آخری وقت میں عبادت کرنے پر لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والوں میں شمار کر لیا جائے گا. لہذا رمضان مبارک میں یہ عادت بنائیے اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیے کہ سحری ایک گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے مکمل کر لیجئے، برش کر لیجئے، اور جو آخری آدھا پونا گھنٹہ ہے اس آدھے پونے گھنٹے میں اپنے رب کی عبادت میں وقت لگا دی. عورتیں بیچاری رات کو جاگتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، مرد دیر سے اٹھ کر کھاتی ہیں، اور مردوں کو کھلانے کے بعد، بچوں کو کھلانے کے بعد جب خود کھانے کا وقت آتا ہے تو ان بیچاریوں کے پاس کبھی 10 منٹ ہوتے ہیں، کبھی 15 منٹ ہوتے ہیں. تو عورتیں بھی گھر کے مردوں کو یہ کہہ دیں کہ جی کھانا ایک گھنٹہ پہلے ہم تیار کر دیں گی، آپ اٹھیے ہم سرو کریں گے، اگر پونا گھنٹہ رہ گیا تو اب آپ اپنا کھانا خود کھائیے، ہم اپنے اپنے جو یعنی یہ لیلۃ القدر کی عبادت کا یہ جو اجر ہے ہم اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتی، آپ برائے مہربانی ہمارے ساتھ تعاون کیجئے اور ہمیں اس آخری وقت میں فراغت کیجئے تاکہ ہم اس وقت میں عبادت کر کے اللہ سے مانگ سکیں. سارا سال جو پریشان رہے، لوگوں سے پریشانیاں بیان کرتے رہے، کیا بہتر نہیں کہ لوگوں کے پروردگار کے سامنے دامن پھیلا کر بیان کر لیں. اور بالکل یہی معاملہ آپ افطاری میں بھی کیجئے کہ افطاری کا کھانا عورتیں تیار کر دیں اور گھر کے مردوں کو کہہ دیں کہ جی آدھا گھنٹہ افطار سے پہلے دسترخوان پر ہر چیز لگا دی جائے گی، اب آپ آئیے اور جو ہے افطار کر لیجئے، مگر آخری آدھا گھنٹہ ہم اللہ تعالی سے دعائیں مانگیں گی، آدھا گھنٹہ نہیں تو چلو 15 منٹ دعائیں مانگیں گی، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ دار آدمی جب افطاری کے وقت دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی افطاری کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. اچھا بھائی ذرا سوچئے، کوئی اللہ کا ولی اگر آپ کو کہے کہ جی مجھے خواب میں بتایا گیا، کشف میں بتایا گیا، اس وقت آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی، تو آپ کیسے دعا مانگیں گے؟ بڑی یکسوئی سے، بڑی لجاجت سے، بڑی فریاد سے کہ جی اتنے بڑے ولی نے مجھے بتا دیا کہ جی میری